اولیاء اللہ کی طرز فکر۔ ایک روز حضرت رابعہ بصری نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے اس میں جھونک دے، اور اگر میں تیرے حضور جنت کی لالچ میں سجدہ کرتی ہوں تو مجھے اس جنت سے محروم کر دے، اور اگر میں صرف تیری ذات کے لیے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے نواز دے۔ زاہد و عابد دوزخ سے نجات اور جنت کی ابدی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، عبادت روحانی لوگ بھی کرتے ہیں اور ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، لیکن ان کے پیش نظر خوف، طمع، لالچ یا جنت مقصد نہیں ہوتا، وہ صرف اس لیے اللہ کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے علاوہ دوسرا نہیں ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روحانیت یہ ہے کہ اللہ بندے کو اس کی اپنی ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ زندہ رکھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس منزل کا راستہ یہ ہے کہ پہلے مجاہدہ کرے، بری عادتوں سے خود کو آزاد کرے، تمام تعلقات سے آزاد ہو کر پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے بندے کے دل کا نگہبان بن جاتا ہے اور علم کے انوار سے بندے کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ روحانی علوم اور روحانی واردات پر ایک طبقہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ تصوف کا اسلام میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اسے اسلام میں زبردستی داخل کر دیا گیا ہے۔ ایک اور طبقہ یہ کہتا ہے کہ تصوف یا روحانی مکتبہ فکر افیون ہے، ان علوم کو سیکھ کر آدمی مفلوج ہو جاتا ہے اور دنیاوی نعمتوں سے اس لیے فرار حاصل کرتا ہے کہ وہ دنیا میں موجود تلخ حقیقتوں سے دوچار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بحث ہے جو ہزار سال سے زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے وجہ اختلاف بنی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تصوف یا روحانی مکتبہ فکر بدھ مت سے ماخوذ ہے۔ روحانی لوگوں کا دنیا سے قطع تعلق در حقیقت گوتم بدھ کی تقلید ہے۔ بدھا صاحب نے تخت و تاج چھوڑ کر فکر و فاقہ کی زندگی اختیار کر لی تھی، اسی طرح مسلمان صوفیہ نے بھی دنیاوی لذتوں، آسائشوں اور راحت و آرام کو ترک کر کے جنگلوں اور غاروں میں بسیرا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بے عملی کی سنہری زنجیروں میں وہ لوگ خود کو گرفتار کر لیتے ہیں جو بے ہمت ہوتے ہیں اور جن کی زندگی میں مصائب و آلام کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بحث ہے جو 150 ہجری سے جاری ہے۔ جو صاحب سب سے پہلے صوفی کے نام سے متعارف ہوئے وہ عبد الحشام الکوفی تھے، جن کی وفات 150 ہجری میں ہوئی تھی۔ کہنے والوں نے بہت کچھ کہا اور سننے والوں نے ان معترضین کے اٹھائے ہوئے سوالات کے جوابات بھی دیے، اور اس طرح روحانیت یا تصوف ایک خیالی مسئلہ بن کر رہ گیا۔ لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہر زمانے میں اہل روحانیت لوگ موجود رہے اور انہوں نے ان علوم کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ اپنے شاگردوں میں یہ علوم کبھی کبھی تحریر کے ذریعے، کبھی مکتوبات کے ذریعے اور کبھی کتابوں کے ذریعے منتقل کیے۔ کسی بھی مذہب کے عنوان سے جب تاریخ پر نظر جاتی ہے تو وہاں یہ بڑا عجیب راز سامنے آتا ہے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو عام کرنے میں انہی صوفیہ حضرات کا عمل دخل ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب چنگیز خانی طوفان نے دنیائے اسلام کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا، شہر ویران ہو گئے تھے، لوگوں کو قتل کر کے ان کے سروں کے مینار بنا دیے گئے تھے، بغداد کی 800,000 آبادی میں سے 400,000 قتل و غارت گری کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، علم و حکمت اور ہر قسم کے علوم کی کتابوں کا ذخیرہ آگ کی بھٹیوں میں جھونک دیا گیا تھا، علماء، فضلاء اور دانشور اسلام کے مستقبل سے مایوس ہو گئے تھے۔ اس وقت اس سرکش طوفان کا رخ انہی لوگوں گروہ صوفیہ نے موڑ دیا تھا۔ طوفانوں کا مقابلہ کر کے ان لوگوں نے اسلام دشمن لوگوں کو اس طرح تربیت دی کہ اسلام کے دشمن شمع اسلام کے لیے پروانہ بن گئے تھے۔ انہی صوفیہ کے گروہ کے ایک آدمی نے ظلم و جبر، بے حیائی، قتل و غارت گری، بدنیتی کی فضا کو بدل دیا تھا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ایک بزرگ جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے درخشاں ستارے تھے، ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کو دعوت اسلام دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ تگودار خان شکار سے واپس آ رہا تھا۔ اپنے محل کے دروازے پر ایک درویش کو دیکھ کر اس نے اظہار تمسخر پوچھا، اے درویش، تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم؟ اس بےہودہ تنزیہ اور ذلت آمیز سوال پر درویش برہم نہیں ہوئے، شگفتہ چہرے کے ساتھ نہایت تحمل سے فرمایا، اگر میں اپنی جانساری اور وفاداری سے اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کر لوں تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، ورنہ آپ کے کتے کی دم اچھی ہے جو آپ کی فرما برداری کرتا ہے اور آپ کے لیے شکار کی خدمت انجام دیتا ہے۔ تگودار خان اس غیر متوقع اور انا کی گرفت سے آزاد جواب سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے درویش کو اپنا مہمان بنا لیا۔ درویش کے حلم و بردباری اور اخلاق سے اس نے درپردہ اسلام قبول کر لیا، لیکن اپنی قوم کی مخالفت کے خوف سے تگودار خان نے درویش کو رخصت کر دیا۔ چنانچہ وہ وطن واپس آ گئے۔ کچھ عرصے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ وفات سے پہلے درویش نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ تگودار خان کے پاس جائے اور اس کو اپنا وعدہ یاد دلائے۔ صاحبزادے تگودار خان کے پاس پہنچے اور اپنے آنے کی غایت بیان کی۔ تگودار خان نے کہا، تمام سردار اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہیں، لیکن فلاں سردار تیار نہیں ہے۔ اگر وہ بھی صراط مستقیم پر آ جائے تو یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ صاحبزادے نے جب اس سردار سے گفتگو کی تو اس نے کہا، میری ساری عمر میدان جنگ میں گزری ہے، میں علمی دلائل کو نہیں سمجھتا۔ میرا مطالبہ ہے کہ آپ میرے پہلوان سے مقابلہ کریں، اگر آپ نے اسے بچھاڑ دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ صاحبزادے نہایت لاغر، دبلے اور جسمانی لحاظ سے کمزور تھے۔ تگودار خان نے اس مطالبے کو مسترد کرنا چاہا، لیکن صاحبزادے نے سردار کا چیلنج منظور کر لیا۔ مقابلے کے لیے جگہ اور تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ مقررہ دن مخلوق کا اجدہام یہ عجیب و غریب دنگل دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ ایک طرف نحیف و کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ لاغر جسم تھا، اور دوسری طرف گرانڈیل نوجوان اور فیل تن پہلوان تھا۔ تگودار خان نے کوشش کی کہ یہ مقابلہ نہ ہو، لیکن درویش مقابلہ کرنے کے لیے مصر رہا۔ جب دونوں پہلوان اکھاڑے میں آئے تو صاحبزادے نے اپنے حریف کو زور سے تماچا مارا۔ وہ پہلوان اس تھپڑ کو برداشت نہ کر سکا، اس کا سر پھٹ گیا، خون کا ایک فوارہ ابلا اور پہلوان غش کھا کر زمین پر گر گیا۔ سردار حسب وعدہ میدان میں نکل آیا۔ اس نے صاحبزادے کے ہاتھ کو بوسا دیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تگودار خان نے بھی اپنے ایمان کا اعلان کر کے اپنا نام احمد رکھا۔ ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی بھی شیخ شمس الدین باخوری کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا۔ قسطنطنیہ کی فتح تاریخ اسلام کا ایک لافانی باب ہے۔ حضرت شمس الدین سلطان محمد کے مرشد کریم تھے۔ انہی کی ترغیب اور بشارت سے سلطان محمد نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ تاریخ کے صفات جتنے زیادہ پلٹیے، اہل تصوف اور روحانی لوگوں کا ایک قافلہ ہے جو دین اسلام کو نہ صرف پھیلانے میں نظر آتا ہے، بلکہ اللہ نے ان فقراء کو کامیابی اور کامرانی سے نوازا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز بھی اسی کارواں کے ایک ممتاز فرد ہیں جن کے دم قدم سے ہندوستان میں اسلام پھیلا۔ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے روحانی قافلے کے ایک ممتاز سردار ابو الحسن علی حجویری کے مزار پر 40 دن عبادت کی۔ حضرت علی حجویری نے حضرت سلطان الہند پر لطف و عنایت، اسرار و رموز کی جو بارش کی، اس کا علم تو حضرت غریب نواز ہی کو ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ آستانہ عالیہ سے رخصت ہوئے تو بے ساختہ فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضرت علی حجویری ایک بلند پایا عالم بالغ نظر محقق تھے۔ آپ کا باطن نور عرفاں سے جگمگ کرتا ہے۔ آپ نے متعدد کتابیں تصنیف کیں، اشعار کا مجموعہ، کتاب فنا و بقا، اسرار الخلق والمومات، کتاب البیان لا حل علیان، بحر القلوب، السر آتیہ الحقوق اللہ، منہاج الدین، شرح کلام منصور الحلاج۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنی زندگی میں واعظ و نصیحت، تحریروں اور کتابوں سے اسلام کی بھرپور خدمت سر انجام دی، اور یہ خدمت 950 سال سے جاری ہے۔ 950 سال گزر گئے، آپ کا تصرف لوگوں کے قلب پر نقش ہے، نقش ہوتا رہا اور نقش ہوتا رہے گا۔ نوع انسانی پر عموماً اور امت مسلمہ پر خصوصاً حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کا جو فیض عام ہے، وہ اللہ کی ایسی سنت ہے جس میں نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تعطل ہوتا ہے۔ اس عرصے میں بے شمار لوگوں نے حضرت داتا گنج بخش سے روحانی فیض حاصل کر کے اکتساب علم کیا۔ الحمدللہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ سلسلہ بھی حضرت داتا گنج بخش کے فیض سے مالا مال ہے۔ ہم کھلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دور مادیت کا دور ہے۔ مادی لذتوں اور جاہ و منصب کے حصول کے لیے انسان مادر پدر آزاد ہو کر اخلاقی قدروں کو پھلانگ چکا ہے۔ دل دنیا کی تما، حرص، بغض و حسد سے سیاہ ہو گیا ہے۔ انسان انسان کا دشمن بن گیا ہے۔ ترقی کی تعریف اب یہ ہے کہ کون آدمی کون سا ایسا ہتھیار بنا سکتا ہے جو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کو ختم کر دے۔ ترقی کی چکا چون نے آدمی کو عارضی آرام و آسائش تو مہیا کر دی ہے، لیکن اس ترقی کے پیچھے نو انسانی کو ایسی بیماریوں نے گھیر لیا ہے جس کا علاج بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور اگر علاج ہے بھی تو وہ ایک مخصوص طبقے سرمایہ داروں کے لیے ہے، اس لیے کہ کوئی غریب آدمی دل کی پیوند کاری پر 6-7 لاکھ روپے خرچ نہیں کر سکتا۔ آرام و آسائش کی مادی دوڑ نے نو انسانی کو نہ صرف ہلا کر رکھ دیا ہے بلکہ ہلاکت کے گھڑے میں دھکیل دیا ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس آسائش و آرام کی دنیا میں انسان محروم زندگی بسر کرے، بلکہ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ اگر ہم اولیاء اللہ کی طرز فکر پر قائم رہ کر زندگی گزاریں تو دنیا کا ہر کام، ہر آسائش ہمارے لیے نعمت بن جائے گی۔ زندگی کا مقصد وہ چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہمہ وقت رہے۔ مادی دنیا نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے مادی دنیا کو بھرپور استعمال کرنا تو چاہیے، لیکن اس کو زندگی کا مقصد قرار نہیں دینا چاہیے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری اپنی کتاب کشف الماجوب میں لکھتے ہیں، فقیر تہی دست کو نہیں کہتے جس کے پاس متا اور زاد راہ نہ ہو، فقیر وہ ہے جس کا دل خواہشات سے مغلوب نہ ہو۔ فقیر کی صفت یہ ہے کہ کچھ نہ ہو تو شکوہ نہ کرے، اور جب موجود ہو تو خوب خرچ کرے۔ جب کچھ نہ ہو تو صبر کرے، اور جب کچھ ہو تو دوسروں کو خود سے زیادہ مستحق سمجھ کر ان پر خرچ کرے۔ سورج اور چاند کا ملاپ توحید کا اتحاد ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ توحید خداوند کے نور کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بیکار ہے اور دونوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، مگر دنیا میں چاند اور سورج سے روشن کوئی چیز نہیں ہے۔ آنکھ آفتاب اور مہتاب کے جلوے کی متحمل نہیں ہے۔ جب آفتاب و مہتاب اوج کمال پر ہوں تو آنکھ آسمان پر دیکھتی ہے، تو دل نور معرفت، توحید و محبت کے ذریعے عرش پر دیکھتا ہے اور دوسرے عالم کے کوائف سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ تمام مشائخ اس پر متفق ہیں کہ جب بندہ مقامات کی قید سے رہائی حاصل کر لیتا ہے اور احوال کی کثافتوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور تغیر و تبدل کی بنیاد سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بے نیاز ہو جانے کا مطلب ترک نہیں ہے، اور تمام پسندیدہ احوال کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے، اور وہ جملہ اوصاف سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی اپنی کسی پسندیدہ صفت پر نظر رکھ کر اس کے ہاتھوں قید نہیں ہوتا، اور اس پر مغرور نہیں ہوتا کہ حال ادراک کی گرفت سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت وسوسوں کے تصرف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔